الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگو گرامی قدر عزیز دوستو اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ جس نے پھر ایک بار ہمیں یہ مواقع اور یہ ایام اور یہ شب عطا فرمائی زندگی یہاں تک پہنچی یہ محض اس کا فضل ہے کرم ہے اس کی حقیقی شکر گزاری زبان کے ساتھ ساتھ عملاً اس کے احکامات کی تابعداری اور فرما برداری کر کے کی جائے تاکہ صحیح معنی میں عملاً ہم اس کے سپاس گزار بندیوں میں شامل و داخل ہو جائیں. اتنا بڑا نظام عالم اللہ تعالیٰ نے بنایا اس میں کچھ تو مادی چیزیں ہیں جس سے انسان اپنی مادی ضروریات پوری کرتا ہے اور دوسری روحانی ضروریات ہیں اور روحانی سلسلے ہیں جس سے انسان روحانی طور پر استفادہ کرتا ہے اور دنیا بھی سمجھ لے کہ اپنی آباد کرتا ہے اور آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی اور دائمی ہوگی اس کو بھی آباد کر لیتا ہے. یہ جو رات ہے اللہ تعالی نے اس کو بھی ایسے ہی لمحات اور ایسے ہی اوقات اور ایسے ہی مواقع میں سے بنایا ہے کہ جس میں عبادت اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں التجائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت اور اپنے دینی اور دنیاوی اور اخروی مسائل کا حل بہت سہولت اور آسانی سے انسان اور بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے بنوا سکتا ہے. جب قبولیت کی گھڑیاں اور لمحات ہوتے ہیں تو خصوصی نوازشات ہو رہی ہوتی ہیں, خصوصی بندوں پر نظر رحمت کی پڑ رہی ہوتی ہے, تو بیچ میں جو بھی آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی معاملات مہربانی اور عنایات کی ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسے مواقع ہیں کہ ان میں ہر آدمی خصوصیت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جیسے آپ ایام ہیں اور خاص میں رمضان کے ایام ہیں, ایک فرد 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. نماز وہی پڑھی, وہی ساری محنت ہوئی جتنی بھی ہوئی, لیکن 70 فرضوں کے برابر اس کا اجر رمضان کی اور ان ایام کی بدولت ہو جاتا ہے. اور نفع کوئی کام کیا تو وہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. اور فرض اس کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ وہ رب کا حکم ہے، رب کا حکم ہے. سامنے والے کی جتنی اہمیت اور عظمت انسان کے دل میں ہوتی ہے تو اسی اعتبار سے اس کے حکم کی بھی اہمیت کو انسان سمجھتا ہے. تو ایک مومن مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، امن ہے، وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور دوسری بات فرض یہ ہے کہ فرض سبب اور ذریعہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ سے قرب خاص کا، بہت قریب ترین ہو جاتا ہے بندہ پڑھائی سزا کر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع رکھے. تو شب برات میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر لیلۃ المبارکہ، اس سے بعد رات میں شب برات بھی مراد لی ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ شب قدر سے متعلق معاملہ ہے اور وہی زیادہ مضبوط ہے. تاہم اس سلسلے میں یہ ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ رات، اس میں اللہ تعالیٰ کون پیدا ہوگا، کون وفات پائے گا، کس کو کیا روزی رزق ملے گا، کون حج ادا کرے گا، اس طرح کے سارے معاملات اور سارے امور وہ سب کے سب فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، فرشتوں کو سمجھوائے جاتے ہیں. تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شب برات اور شب قدر میں اس مضمون میں تدبیر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں رجسٹر اور ساری چیزیں دفتر، اور شب قدر سے وہ لاگو کر دیے جاتے ہیں، ان کا نفاذ شروع ہو جاتا ہے. یہ تدبیر ہو گئی اور ہوتا ہے. فرشتے تو ظاہر عالم غیب تو نہیں ہے، انہیں غیب کا نہیں پتا، ان کو بھی جو بتایا جاتا ہے تب ان کو پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام باتیں ان سے آگاہ فرماتے ہیں. پورے ایک سسٹم اور نظام ہے، اور چھوٹا موٹا تو ہے نہیں، بہت بڑا نظام ہے، پورے عالم کا نظام ہے اور سب کا نظام ہے، اور ایک چیز کا نظام ہے، کتنی سانس لیں گے، کتنی سانس نہیں لیں گے، کب سانس بند ہو جائے گی، کس کی بند ہو جائے گی سانس، اور کون کب وفات پائے گا، کہاں وفات پائے گا. تو ساری کی ساری چیزیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بالکل مکمل لکھی بھی اور طے شدہ اور ترتیب سے، اور اسی کے مطابق فرشتوں کو اس کام کو سمجھا کر لگایا جاتا ہے. اور پھر فرشتے بھی لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ان کی صفت اللہ نے یہ بنا دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جس کام میں لگائے وہی کام کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر جانا تاکہ نہیں ہوتی. ادھر دیکھ رہے ہیں کچھ یہ بھی کر لیا، کچھ وہ بھی کر لیا، بیچ موبائل بھی دیکھ لیا، اور ادھر بھی چلتی ہے، اس کی بات سن لی، اس کی بات سن لی. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. بزرگان دین میں ایک خلوت ہوتی ہے، خلوت جو ہے ایک ظاہری ہوتی ہے، اور ایک جلوت ہوتی ہے. اس وقت یہ جلوت ہے، محفل ہے، جلوت. اب کوئی اکیلا ہو، تنہائی ہو، کوئی نہ ہو، مسجد میں اکیلا، تو یہ خلوت ہو گئی، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، خلوت. لیکن یہ خلوت جو بزرگان دین کی وہ ہوتی ہے قلبی، محفلوں کے اندر بھی وہ خلوت قائم رہتی ہے کہ وہ جو تعلق اور ضبط و ضبط ہے اس میں فرق نہیں آتا ہے. بندوں کے درمیان بھی ہوتا ہے رشتے کے حوالے سے، لیکن چونکہ رب ہے کہ وہ بندے کے سارے معاملات کو دیکھ بھی رہے، جان بھی رہے، سن بھی رہے، ہر چیز ان کے سامنے ہے، اور بندے کو بھی پتا ہے کہ میں اپنے رب سے اس وقت کیا دعا مانگ رہا ہوں یا کیا توجہ ہے، تو بندہ بھی اپنے حساب سے جانتا ہے. تو یہ خلوت جو ہوتی ہے یہ بڑی زبردست ہوتی ہے خلوت. خواجہ صاحب اسی کو کہتے ہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. محبت کی یہ جو ہے خاص شان ہے کہ محبت جو ہے نا یکتائی مانگتی ہے، یکتائی. ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا. اگر تو خود احمد فراز ایسے نہیں تھے، احمد فراز کو نظر نہیں تھے، لیکن بات بہت اونچی کہہ گئے. اور ویسے حقیقت بھی یہ کہ محبت ایک ہی سے ہوتی ہے، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں، روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں. تو جو اصل محبت ہوتی ہے تو ایک دفعہ چوٹ پڑتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، ویسی محبت دوسری کوئی پھر آتی نہیں ہے، وہ پھر اپنی جگہ حقیقت ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق، ایک ربط و ضبط، ایک خصوصی معاملہ بندوں کا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا نظام بنایا ہے، ترتیب بنائی ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک معاملہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرماتے ہیں اور سارا بالکل ترتیب سے چلتا ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا. اور جب آگے پیچھے ہوگا نظام عالم تو قیامت آ جائے گی، قیامت میں ایسا ہوگا. اور نظام عالم کی جو روح ہے، روح اور جان، وہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ. یہ سارا نظام عالم ذکر اللہ اس کی روح ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اس دھرتی پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور جس دن اس کا انتقال ہوگا اسی دن فرمایا قیامت کا آغاز ہو جائے گا، بسات دھرتی کی لپیٹنا شروع ہو جائے گی، لپٹنا، اور سارے معاملات قیامت کے شروع ہو جائیں گے. تو ذکر اللہ جو ہے یہ پورے عالم کی روح ہے. تو ہم اگر اللہ کے ذکر اور اس کی یاد میں جتنا اپنے آپ کو لگائیں گے تو اتنا ہی دوام ملے گا، فنا سے بقا ملے گی. تو بہرحال علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ وہ سارے دفاتر ان کے حوالے کرتے ہیں اور ترتیب چلتی ہے، پھر شب قدر سے معاملات جو ہیں وہ نفاس کے شروع ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ایک بات اور بھی تھوڑی سی مختصر سے الفاظ میں یاد رکھنی چاہیے کہ بعض حضرات اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ساری جو روایات ہیں ضعیف ہیں اور اس میں جاگنے کا اور اس طرح کے تمام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے. بڑے غصے میں معلوم ہوتے ہیں حضرات، یہ حضرات بڑے ناراض معلوم ہوتے ہیں امت سے، مسلمانوں سے، تو بڑے غصے میں کہ بالکل ختم نہیں، بس ضعیف ہے، بند ختم، سیدھا سیدھا حساب. تو یہ انتہائی شدت اور غصے کا معاملہ، ممکن ہے وہاں بھی جذبہ اچھا ہی ہو، نیک جذبہ ہو، لیکن بس اسٹائل ہے اپنا. دوسرے حضرات جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ قائل ہیں، وہ بہت سی وہ چیزیں بھی جو اس حساب سے نہیں ہیں وہ بھی کر ڈالتے ہیں، وہ بھی محبت میں ہی بہت آگے نکل گئے. تو سیدھا سیدھا سا معاملہ یہ ہے کہ اعتدال پر معاملہ ہو. اس سے متعلق احادیث سے مبارکہ میں مضامین آئے ہیں. فرق یہ ہے کہ احادیث جو ہیں اگرچہ اس میں راوی، ان میں بعض وہ شرائط جو صحیح حدیث میں ہوتا ہے یا حسن میں، تو وہ بعض شرائط ان راویوں میں موجود نہیں ہیں، کمی ہے، تو اس اعتبار سے فرق ہے، تو وہ ضعیف کہلاتی ہے. ہے وہ حضور کا ارشاد، ارشاد کس کا؟ حضور کا. حدیث کس کی؟ حضور کی. تو حضور کا ارشاد ضعیف نہیں ہو سکتا، حضور کا ارشاد کمزور نہیں ہو سکتا. ہاں راوی میں وہ شرائط نہیں ہے جو صحیح حدیث کی ہوتی ہے، تو راوی میں کمزوری ہے تو راوی ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس وجہ سے روایت کو اس سے صحیح کے مقابلے میں کم درجے پر رکھا جاتا ہے. اور وہ درجہ کیا ہے؟ کہ صحیح حدیث سے احکامات مستنبط ہوتے ہیں، فرائض، واجبات اور عقائد، عقائد کے معاملات، تو وہ اس سے لیے جاتے ہیں. لیکن ضعیف حدیث میں جو فضیلتیں وارد ہوتی ہیں ان سے فضیلت میں معاملات طے کیے جاتے ہیں، اور فضیلت کے معاملات میں ابواب میں عمل کیا جاتا ہے اور معتبر ہوتی ہے فضائل کے ابواب میں. تو اس اعتبار سے یہ جو روایات اس کے لیے آئی ہیں، تو اسی لیے ہمارے حضرات جو ہیں اکابر امت کے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی فرض اس سے استفادہ کرنا چاہے کر لے. تو اس سے پتا چلا کہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ بھی رات کو جاگنا یا دن کو روزہ رکھنا، نہ فرض ہے نہ واجب، مستحب ہے، نفل ہے، نفل میں اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں لازم کر دی کہ یہ تو کرنی کرنی ہے، اور وہ لازم کرنے والی چیزیں بھی بہت ہلکی رکھی ہیں، بہت ہلکی. اب دن بھر میں پانچ نمازیں پڑھنی ہیں، اگر ہوتی پچاس تو ہم سارے ہر وقت مسجد قبا میں بھرے رہتے، گھر جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، سب مسجد قبا میں اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں پھنسے رہ جاتے، تو ٹائم نہیں ملتا. اور ہم لوگ کہاں کرتے ایسا؟ گھر میں پڑے رہتے ہیں، بازاروں میں پڑے رہتے ہیں، ایسے کہاں ہیں جو مسجدوں میں رہتے ہیں. تو اللہ کی شان دیکھیں کیسی ترتیب بنائی ہے کہ اس کی اہمیت کو پورا اجاگر کرنے کے لیے معراج میں بلایا اور بلا کے نمازیں پچاس دی، اور موسیٰ کلیم اللہ کو درمیان میں کر دیا، انہوں نے سفارش کر کر کے وہ کم کر دو یار، کم کر دو، کم کر دو، اور کم کر دیں، اللہ کے نبی اور کم کرا لیں، تو آخر پانچ پہ آ گئی بات. موسیٰ کلیم اللہ کو بھی سلام ہمارا امت کی طرف سے کہ انہوں نے معاملہ ہلکے کرا دیے. تو 50 سے 5 ہو گئی لیکن ثواب وہی رہا. اللہ کے دربار سے جب دے دیا جاتا ہے نا تو اس طرح واپس کم نہیں کیا جاتا. وہاں لین دینے دینے کے معاملات, جب 50 کا سلسلہ ہے, محنت کم کر دی, مزدوری پوری ہے 50 کی, اور اس میں بھی وقت تھوڑا سا, فجر کی 4 رکھا, ظہر کی 12 رکھا. کوئی نفل میں ڈنڈی مار نہ چاہے مار سکتا ہے, اجازت ہے, مارنی نہیں چاہیے ویسے. اور ایسے ہی اثر 4 سنت غیر موقع تھا نفل کے درجے میں. پڑھنے تو بہت اچھی بات ہے, بہت بڑا چیمپئن ہے, نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے. ایسے ہی مغرب کی چند رکعت, 7 رکعت, اور اگر صرف موقع تھا لے لیں تو 5 رکعت. ایسے ہی عشاء کی تو مختصر سے وقت میں ادا ہو جاتی ہیں. وضو بھی زندگی میں صرف ایک دفعہ سیکھنا پڑتا ہے, پوری زندگی وہی وضو کرنا ہے, بار بار بدلنا نہیں, اور 2-3 منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں. اور ہم لوگ تو ویسے بھی ہر چیز کے ایکسپرٹ ہیں, وضو کے بھی ایکسپرٹ, 1 منٹ میں وضو فارغ, وضو فارغ, اور جناب ہو گیا بے سارا. دیر کہاں لگاتے ہیں, جب کہیں جو ہے نا مسجد میں ہو اور لوگ پیچھے لائن لگائے کھڑے ہوئے, پھر تو وہاں ہماری کلی بھی صحیح سے ہو رہی ہے. ابھی مسواک ہی جو ہے پوری نہیں ہو پا رہی ہے, تو وہاں پھر اپنی اتنی اچھی طرح سے چیمپئن بنا دکھاتے ہیں, اور اپنے ویسی مسئلہ ہو تو فٹافٹ فارغ ہو جاتے ہیں. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب اس طریقے سے رکھ دی. مختصر وقت کے لیے ہوتے ہیں فرائض بھی, آسان آسان بالکل کہ ادا کر لو. نماز بھی زندگی میں ایک دفعہ سیکھ لی, تمام نمازیں ویسی ہیں. عید میں, بقرعید میں تھوڑا سا فرق رکھ دیا, وہ بھی بہت آسان تھا. اس کی بھی ذمہ داری ساری فکر امام صاحب کو ہوتی ہے, امام صاحب کو, وہ ٹینشن میں رہتے ہیں, دعا بھی کرا رہے ہیں کہ وہ تکبیرات زیادہ کہنی ہے اور خطبے پڑھنے, اور ساتھ میں جو ہے دوسری رکعت میں اس طرح, پہلی میں اس طرح, تو ذہن ادھر سوچتا رہتا ہے. نمازی تو آنکھ بند کر کے ہاتھ باندھ لی اور آنکھیں بھی بند کر لی, جیسے ہو رہا ہے بس اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز سلام پھرنے کے بعد اگر پوچھے نا کہ بھائی امام صاحب نے کیا پڑھا, اس میں کیا سورت پڑھی ہے, تو کسی کو بھی نہیں پتا. اور ہو سکتا ہے امام صاحب سے پوچھیں تو شاید امام صاحب کو بھی یاد نہیں ہو. تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے, انسان ہے, ایک روٹین کی چیز ہوتی ہے نا, اس میں انسان منہمک ہو کے بے فکر ہو جاتا ہے, ریلیکس ہو جاتا ہے. تو ریلیکس ہونے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اس چیز میں ریلیکس ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا بھی ریلیکس نہ ہو اللہ کی یاد اور ذکر سے کہ جناب وہ چیزیں ہی بھول گئے کہ پڑھا کیا ہے اور سنا کیا ہے, تو اس چیز کا بھی دھیان رہے. تو اس طرح سے فضائل کے ابواب میں ضعیف احادیث سے معاملات جو ہیں یوں سمجھ لیں کہ اعمال کے لیے درست اور جائز ہیں اور معتبر ہیں. باقی احکام اس سے مستمد نہیں ہوتے, عقائد مستمد نہیں ہوتے, چونکہ عقائد کا معاملہ بھی نازک, اور اسی طریقے سے فرائض کے معاملات بھی حساس ہیں. تو یوں جو ہے معاملات اس کے لیے مضبوط رکھے گئے ہیں. تو میں نے بتا دیا کہ فرائض جو ہیں وہ قربت میں سب سے زیادہ ہیں. ایک مضمون یہ بھی ضمن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی کا مضمون ہے, ابھی بھی بیان میں نرس کیا تھا, اس سے پہلے جو بیان کیا, حدیث قدسی کے مضمون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنے بندوں کے جو اعمال سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں وہ ہیں فرائض. اچھا, حدیث قدسی کے بارے میں بات سوچ رہا ہوں کہ کون سی حدیث قدسی, اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست پیغمبر کے دل پہ القا فرماتے ہیں. ایک بات, اور بھی کچھ نشانیاں مختلف بیان کی گئی. دوسری بات کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ نقل کرتے ہیں نا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح ہوتا ہے یہ حدیثیں حضور کی, تو وہ حضور سے نقل ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ حدیث قدسی میں حضور اللہ تعالیٰ سے نقل کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, ان اللہ تعالیٰ یقول یبن آدم, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم. تو اللہ تعالیٰ سے کتنی یکتائی اور کتنی جو قربت اور آپس میں باہمی رشتے کو یاد دلا کے بات کرتے ہیں, یبن آدم, کہ آدم سب کے باپ ہیں, تو وہ رشتہ یاد دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ, یبن آدم, اے آدم کے بیٹے, تو رشتہ یاد دلاتے ہیں کہ تم سب ایک ہی ہو اور ایک ہی بات کو سمجھو. تمہارے باپ آدم کا جو راستہ تھا, جو انبیاء کا جو راستہ, اسی رستے پر سب چلو. تو یہ بار بار اس طریقے سے, تو حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں. تو اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اور محبوب عمل فرض, جو اللہ نے فرض کیا نا وہ کام. اب ایک آدمی دے دھڑادھڑ مال خرچ کرتا ہے, خوب لٹاتا ہے, جو آ رہا ہے اس کو دے رہا ہے, کروڑ پتی ہے یا ارب پتی ہے, کھرب پتی ہے, جو بھی ہے, تو وہ خوب خرچ کر رہا ہے, لیکن زکات نہیں نکالتا. تو زکات تو فرض ہے, تو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زکات کا اہتمام ہے. بہت سے حضرات ہیں احباب ہیں, وہ تو مسلسل انہوں نے ترتیب ہی بنائی ہوئی ہے, ساتھ کے ساتھ مال آ رہا ہے, ساتھ کے ساتھ نکال رہے ہیں زکات بھی, اور اس میں ضمن صدقات اور نیکی کام ہو رہے ہیں. یہ سب سے بہترین لوگ ہیں, بہت دنیا بھری ہوئی ماشاء اللہ. یہ دنیا ایسی تھوڑی قائم دائم ہے, کچھ نہ کچھ تو وجہ ہے, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. ویسے شب برات میں بھی کچھ صدقہ خیرات بھی کر دینا چاہیے مالی تاکہ ہو جائے نا, کچھ صدقہ کر دیں, کچھ خیرات کر دیں, اور کچھ نہیں تو بیگم کو ہدیہ دے دیں کہ شب برات ہے, چلیں یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کو, آپ بھی کیا یاد کریں گی کس سخی شوہر سے پالا پڑا تھا, تو خوش ہو جائیں گی. اور بیگم ہے تو شوہر کو دے دیں, یہ لیجیے جی آپ کے لیے میں نے گفٹ تیار کیا, یہ لے لیجیے, آپ بھی کیا یاد کریں گی کہ کس سخی بیگم سے پالا پڑا تھا. تو محبت کے عنوان اس طرح سے بھی قائم کر لینے چاہیے. تو شب برات میں ہدیہ دے دیں, کچھ صدقہ دے دیں, کچھ خیرات دے دیں, تو مالی عبادت بھی ہوتی رہے. تو بہرحال غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پسندیدہ عمل فرض, تو زکوٰۃ فرض ہے, اس کا اہتمام زیادہ ہو. پھر ضمناً آپ صدقہ خیرات کرتے رہیے, ایسے روزہ فرض ہے, اس کا اہتمام سب سے زیادہ ہو. پھر نفلی رکھنا ہے تو رکھیے, نہیں رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن فرض روزہ جو ہے وہ ضرور رکھیے اور پورا اہتمام کیجیے, شوق سے رکھیے, بڑی چاہت سے رکھیے, محبت سے رکھیے, پیار سے. اسی طرح سے اور جو فرائض ہیں نماز وغیرہ, یہ تو فرمایا سب سے زیادہ پسند ہے. پھر اس کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ بندے نفلی کام مستحب کام انجام دیتے ہیں, اگرچہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن مسلسل کر لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بندوں سے میں محبت اور پیار کرنے لگتا ہوں. کہ چھوٹے چھوٹے نفلی کام, چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ پابندی سے کر رہے ہیں تو ان سے محبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور محبت کے بدلے میں فرماتے ہیں کہ پھر میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں, ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں, ان کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں, اور ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں, اور ان کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں. تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل بندے کو اپنے سے ہی جو ہے نا تشبیہ دے دی کہ میں سب کچھ میرا وہ انہیں کے اوپر فدا ہو جاتا ہوں, ہر چیز جو ہے اس کی بندے کے ہاتھ وہ میرے ہاتھ ہیں, یعنی اس کو اپنا قائم مقام قرار دے دیا, یا یوں کہہ لیں کہ بالکل جو ہے وہ من تو شدم تو من شدی والا سلسلہ کر دیا. تو اس طرح سے یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. اور فرمایا کہ وہ جو دعا مانگتا ہے سوال کرتا ہے وہ سوال پورے کرتا ہوں, اور اس کے مخالفین کے مقابلے میں میں اس کی مدد کرتا رہتا ہوں. مخالفین بھی ہوتے ہیں, انسان کو کچھ کا پتا ہوتا کچھ کا پتا نہیں ہوتا, جادو کرنے والے, سفلی کرنے والے, نظر لگانے والے, حسد کرنے والے, دیکھو میاں یہ تو ایسے ترقی کر رہے ہیں, یہ گاڑیاں کہاں سے آ گئیں, یہ بھائی یہ اتنے دورے کیسے ہو رہے ہیں دبئی کے اور ادھر ادھر کے, یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, ہونے دے یار, تیرا کون سا گھر سے جا رہا ہے تو بھی کر, تو اس چکر میں پڑ جاتا ہے آدمی. اب ایسی صورت حال میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں, تو چھوٹے چھوٹے نیکیوں کے کاموں میں یہ فائدے ہوتے ہیں. تو شب برات کے حوالے سے اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے دربار سے خصوصی معاملات ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ حدیث کے حوالے سے ضعیف ہے یا صحیح ہے, اس میں اس معاملے کو سامنے رکھ کر کام کیا جائے کہ نفلی درجہ ہے, مستحب درجہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا درجہ ہوتا ہے. بظاہر تو دیکھیں نا نفلی کام ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, تو ہم تو یہ کہتے ہیں اب نفل ہے, اب اثر کی سنت ہم کہاں پڑھتے ہیں, عشاء سے پہلے سنت کون پڑھتا ہے, جو پہلے پہنچ گیا پڑھ لی, ورنہ سمجھتا ہے بس ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کیسی ہے, ہم وہ فقہ کی کتاب پڑھ رہے تھے, سبق نور العزا, تو اس میں ضمن میں یہ بات آئی کہ جیسے آدمی آیا عشاء کی نماز میں یا عصر کی نماز میں, وقت نہیں ملا, جماعت کھڑی ہو گئی تھی, وہ نماز میں شامل ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ کی عنایات یہ ہیں کہ اس کو اس میں بھی ان سنتوں کا ثواب مل جاتا ہے اسی کے ضمن میں. تو اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے اس طرح کی عطا فرما رہے ہیں, اور ہم لینے کے حوالے سے اس معاملات میں ہماری صحت خراب ہے, توانائی نہیں ہے, کمزور ہیں ہم, لیکن جو ہے جہاں کوئی معاملہ فائدے کا ہوتا ہے وہاں دوڑ بھاگ کرتے ہیں. تو بہرحال تو اس طرح سے نفلی کام, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ نفل تو ہے, نفل تو ہے, نفل ہی تو ہے, یہ ہی اور تو یہ ہلکا سمجھنے کی وجہ سے, کیا ہلکا, ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے, بہت وزنی ہے, بہت بھاری ہے. تبھی تو اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں ان کی ولایت کا راز یہی تھا کہ وہ ایک ایک مستحب اور ایک ایک سنت کو بھی, بظاہر وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو, اس کو بھی پورے اہتمام سے کرتے تھے, پوری ترتیب سے کرتے تھے. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ, بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں, وقت انتقال کا وقت قریب تھا, شاگرد مریدین کا بڑا جمگھٹا تھا, اور بڑے بڑے لوگ آتے تھے, انگریز وائسرائے وغیرہ سارے بھی دعاؤں کے لیے, دعائیں کرانے کے لیے اور بیٹھنے کے لیے, اچھی باتیں سننے کے لیے وہ تک بھی آتے تھے, یہاں تک کہ لیڈیاں بھی آتی تھیں, لیڈے بھی آتے تھے, لیڈے بھی آتے تھے, لیڈیاں بھی آتی تھیں, جینٹس اینڈ لیڈیز, جینٹس بولتے ہیں نا, تو لیڈی کی جو مذکر ہے نا, ہمارے شیخ نے مربی مرشدی لدھیانوی نے کیا کی کہ لیڈیوں کے ساتھ لیڈے بھی, تو ادھر لدھیانوی کی طرح آئی. خیر تو اتنی بڑی شخصیت تھے, اب انتقال کا وقت قریب تھا, بالکل جو ہے غشی کے معاملات تھے, اس عالم میں اچھا تیمن کا استعمال کرتے تھے مسنون ہونے کے حساب سے, تو تمام شاگرد اور مریدین کا خیال ہوا کہ حضرت کی طبیعت بھی چل رہی ہے, غشی کی کیفیت ہے, کہیں بے پردگی نہ ہو جائے, مثال کا وہ بھی قریب ہے تو چلیں پاجامہ پہنا دیتے. اس زمانے پاجامے کا دستور تھا, شلوار کم پہنی جاتی تھی, تو پاجامہ پہنانے کے لیے لے آئے, پاجامہ پہنانے لگے تو حضرت کے پیر میں ڈالنے لگے تو پیر کھینچ لیا, کھڑا کر لیا, یوں تو غشی ہے کھڑا کر لیا, پہن نہیں رہے, جب ہٹایا تو پھر پہنا لیا, پھر پہنانے لگے پھر کھینچ لیا, دو تین دفعہ ایسے ہو گیا, وہ پہنانا چاہے وہ پہنے. تو سب کے ذہن میں آ رہی کہ شاید جو ہے نا حضرت چونکہ اہتمام سے تہبن استعمال کرتے تھے اس لیے شاید پاجامہ استعمال کرنا نہیں چاہ رہے, تو اتنے میں انہی میں سے کسی کے ذہن میں آئے کہ وہ ایک غلطی ہو رہی ہے کہ ہم خلاف سنت پہنا رہے ہیں, الٹے پیر میں پہلے پہنا رہے ہیں, تو سیدھے میں پہلے پہناؤ, شاید اس وجہ سے حضرت نہیں پہن رہے, جیسے سیدھے میں پہنائے حضرت نے سیدھے رکھے اور پہن لیا. تو اس غشی کے عالم میں بھی کیونکہ سنتوں کا اہتمام تھا اور نفلی معاملات بھی مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے, تو اس غشی کے عالم میں بھی جسم خلاف سنت نہیں چل رہا, عین اوقات دنیا سے رخصت ہونے کے وقت بھی یہ عالم ہے کہ جسم بھی اس کا پکا پابند ہو گیا, تو ہم بھی اسی طرح اہتمام کر لیا کریں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوں گی. زندگی بہت تیزی سے ڈھل رہی ہے اور گزر رہی ہے, اور ایک دن ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے, ہم بھی ایک دن مر جائیں گے, ہمیں بھی لوگ کندھوں پہ رکھ کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئیں گے, اور ہزاروں سال پھر برزخ کے ہوں گے اور ہم ہوں گے اور ہماری قبر کا گڑا ہوگا. اللہ وہاں کی اچھی فرمائے اور ان قبولیت کے لمحات میں ہم سب کے لیے ساری امت کے لیے یہ دعائیں قبول فرمائیں. اچھا, اس کے بعد شب براءت جو ہے اس کا نام ہے شب براءت, شب فارسی میں, لیل عربی میں, اور دن رات اردو میں, دن تو ہے نہیں رات, شب برات. تو برات, ایک برات وہ ہے جو دولہا بن بن کے اپنے ساتھ جو ہے پوری فوج سفر موج لے کے جاتا ہے, پوری سفر موج. تو کسی نے لطیفہ بنا دیا کہ دیکھو لڑکیوں کا کتنا روب ہوتا ہے, عورتوں کا کتنا خوف ہوتا ہے کہ دولہا جو ہے اتنی بڑی بارات لے کے اپنی جو ہے نا بیوی کو رخصت کروانے کے لیے لے جاتا ہے, تو اکیلا نہیں جاتا, ڈرتا ہے, پوری بارات لے کے جاتا ہے, تو لوگوں نے لطیفہ بنا دیا. تو وہ ہے برات, با را الف تا, اور یہ ہے لیلت البراءت, را الف اور اس کے بعد حمزہ پھر تا, براءت یعنی بری ہونا, جہنم سے بری ہونا, اور اسی طریقے سے جو ہے گناہوں سے بری ہونا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا معاملہ ہونا, تو لیلت البراءت. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی نام اس کے جو ہے ذکر فرمائے ہیں, اور فرمایا ہے کہ اس کے بہت سارے نام ہیں, اور وہ نام فرماتے ہیں کہ لیلت الصقر یعنی دستاویز والی رات, کسی چیز کے لیے کاغذات تیار ہوتے ہیں, مکان ہے, کوئی جائیداد ہے, کوئی گاڑی وغیرہ, کوئی چیز, اس کے کاغذات تیار ہوتے ہیں, وہی پروف ہوتا ہے کہ ابھی یہ میری چیز ہے, تو یہ لیلت الصقر ہے. اللہ تعالیٰ باقاعدہ کاغذات تیار کرا دیتے ہیں, انسان اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے, تو باقاعدہ مغفرت کے سامان کر کے باضابطہ طور پر تحریراً اور محفوظ طریقے سے دستاویزات تیار کرا دی جاتی ہیں. اور لیلت التکفیر, گناہوں کے کفارے والی رات. لیلت الحیات, اور لیلت الحیات بھی ہے, یعنی اس میں انسان کی زندگی ہے اور انسان کی جو ہے نشو نما ہے, بود و باش ہے. اسی طریقے سے علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ ترغیب و ترہیب میں فرماتے ہیں کہ جو شخص عیدین اور شعبان کے پندرہویں شب میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہا اس کا دل نہیں مرتا, خاص طور پر روز محشر میں دل زندہ اور بیدار رہے گا جس دن کے لوگوں پر بے ہوشی طاری ہوگی. تو ایک بڑی فضیلت یہ بھی پتہ چل گئی کہ دنیا میں رہتے ہوئے دل مردہ نہیں ہوگا, دل مردہ نہیں ہوگا بلکہ زندہ اور بیدار, جس میں ایمان کی رونق اور نورانیت ہوتی ہے. تو یہاں اس رات میں جاگنے کی یہ بھی برکت دنیا میں, اور قیامت کے دن یہ کہ وہاں بھی بالکل چوکس اور ہوشیار اور بالکل بے خوف ہوگا, کوئی دھڑکا کھٹکا خوف کچھ نہیں ہوگا, بالکل تر و تازگی میں ہوگا. اچھا, شعبان کے حوالے سے یہ بھی بات یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے رجب اور شعبان کے مہینے سے ہی دعا مانگنا شروع فرماتے تھے, اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے اور رمضان تک پہنچائیے, رمضان تک پہنچائیے. ایک طرف تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شوق کا پتہ چل رہا ہے, شوق کہ رمضان کا کس قدر شوق اور رغبت اور میلان, دوسری طرف تعلیم بھی مل رہی ہے امت کو کہ امت بھی اسی طریقے سے شوق اور رغبت رمضان کی شروع کر دے, پوری تیاری ہو کہ ہاں بھائی رمضان آ رہے ہیں تو بس مجھے یہ بھی کرنا ہے, تراویح بھی پابندی سے پڑھنی ہے, قرآن کریم بھی پڑھنا ہے, اتنے قرآن مکمل کرنے, اتنی تسبیحات, اتنے درود شریف, اتنے استغفار, اتنا صدقہ, اتنا خیرات, اور سحری اس طرح اور افطاری اس طرح, یہ ساری کی ساری چیزیں پورا ایک شوق کے ساتھ رغبت کے ساتھ. تو اس سے یہ بھی سامنے آ گئی بات. پھر اہتمام, یہ بھی سنت ہے کہ پہلے سے پہلے کسی بھی معاملے کا اہتمام, تیاری ذہنی اور قلبی طور پر پوری پوری تیاری انسان کرے, تو پھر جب موقع آتا ہے تو انسان پہلے جب تیار ہوتا ہے تو اس موقع پر انسان بھرپور کردار ادا کرتا ہے. جب انسان کسی مارکے کے لیے جانا ہوتا ہے تو مارکے کے لیے مدتوں تیاری کرتا ہے, پریکٹس کرتا ہے, ٹریننگ لیتا ہے اور دیتا ہے, پورا تیار ہوتا ہے. جب مارکے کا وقت آتا ہے تو وہاں پر اپنی پوری پوری شہ سواری اور پورے پوری اپنی جو ہے سالاری دکھاتا ہے اور پورا جو ہے بھرپور طریقے سے کردار ادا کر کے بڑے بڑے نام جو ہے وہ اور مقام پا لیتا ہے اور بنا لیتا ہے. لیکن تیاری پہلے سے چل رہی ہوتی ہے, تو رمضان کے لیے بھی پہلے سے پہلے تیاری اور اہتمام ہونا چاہیے. شعبان کے بارے میں جو مہینہ چل رہا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ شعبان شہری, کہ شعبان میرا مہینہ ہے. تو یہ نسبت بھی بڑی چیز ہوتی ہے, نسبت بھی بڑی چیز ہوتی ہے, یعنی حضور سے نسبت ہوئی تو اس کا مطلب یہ برکتیں بہت زیادہ ہیں, معاملات بہت برکت والے ہیں, تو اس لیے ان برکتوں کو بھی پوری طرح سے سمیٹنے کی کوشش کی جائے. اس کے علاوہ ایک مشہور جو روایت ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے, ام المومنین کے ہاں اس دن آپ کا قیام تھا, ام المومنین جب بیدار ہوئی یا مطلب بیدار ہوں گی یا ہوئی, دیکھا بستر پر آپ کو نہیں پایا تو تھوڑی سی متفکر ہوئی اور اس طرح سے آپ جو ہے تلاش میں نکلی. خیال یہ تھا کہ شاید کسی اور زوجہ محترمہ کے گئے ہوں, کوئی ضرورت یا کوئی سلسلہ ہو, لیکن بہرحال تلاش کرتی ہوئی جنت البقیع پہنچی تو آپ کو وہاں پہ پایا, جنت البقیع میں آپ موجود تھے. تو جیسی دیکھ لیا تو اطمینان ہو گیا, سکون ہو گیا کہ ہاں بھائی میری باری میں کسی اور کی باری نہیں لگی ہے, میری باری ہے اور حضور یہاں آئے. تو فٹافٹ جب دیکھا کہ ہاں حضور یہاں موجود ہیں تو پلٹی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی محسوس فرما لیا اور آج جب پیچھے پیچھے تشریف لائے, ام المومنین جلدی سے آئیں اور اپنے دولت قدے میں داخل ہو کے اپنے بستر میں آرام فرما ہو گئیں. دولت قدہ وہی ہے جہاں پہ آج جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے دونوں رفقائے کار خلفائے راشدین کے ساتھ آرام فرمائے, وہی دولت قدہ تھا ام المومنین کا. تو حضور بھی جب پیچھے پہنچے چاہتے کے ساتھ ہی دیکھا تو ام المومنین جلدی سے اسی اسٹائل میں آرام سے لیٹ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کہا نہیں بلکہ ڈائریکٹ سینے پہ ہاتھ دست مبارک رکھا تو دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور سانس تیزی پھولی ہوئی تھی. حضور مسکرائے اور کہا کہ تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تمہارے ساتھ جو ہے کوئی خیانت کی جائے گی, ایسا نہیں ہوگا, اللہ یا اس کے رسول جو جس کا حق ہے اسی کو دیتے ہیں دوسرے کو نہیں. تو بہرحال تسلی دی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو رات ہے یہ رات بہت ہی اہم رات ہے, شعبان کی 15ویں تاریخ کی شب ہے یہ. تو اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ اہل ایمان کی مغفرت فرماتے ہیں, بخشش فرما دیتے ہیں, اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اس طرح کے مضامین اور مفاہیم ہیں. تو ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کئی باتیں پتہ چلیں, ایک تو یہ پتہ چلا کہ اس رات کی برکتیں, پھر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنے جو مرحومین ہیں ان کے ساتھ تعلق کا بھی پتہ چلا کہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کو ہر موقع پہ یاد رکھا ہوا ہے, ہر موقع پہ وہ دل کی دھڑکن بنے ہوئے. اب خاص رات دیکھی تو پہنچ گئے کہ ان کی دعائیں مانگ لیں, مغفرت کی دعائیں ہو جائیں, عیسیٰ علیہ ثواب ہو جائے. تو اس طرح سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی. مزید یہ معلوم ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ میں غالباً یہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے اور آپ نے یہ بات بتا دی کہ اس طرح معاملہ ہے. تو مفتی شفیع صاحب, مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ, آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے, معاملات دیکھتے ہوئے کہ وہاں پر عجیب و غریب قسم کے قبرستانوں میں میلے لگ گئے اور سلسلے عجیب و غریب ہو گئے, خلاف شرع امور بھی سامنے آ گئے, بہت سی بدعات بھی جو ہے انہوں نے جنم لے لیا, اور مسلمان جو ہے اس طریقے سے بہت سی بہراروی کا بھی شکار ہو رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں فرمایا کہ وہ چیزیں جس سے نقصان ہو رہا ہو ایمانی یا اعمال کا, تو اس سے پھر اجتناب بہتر ہے. زندگی میں کوئی ایک دفعہ بھی چلا گیا تو سنت کا ثواب مل جائے گا. اس علیہ ثواب یہ دعائیں مغفرت مسجد میں بیٹھ کے بھی گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی ان چیزوں سے بچ کر اور احتیاط برتتے ہوئے جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. ایک قاعدہ اور بھی سن لیں, یہ تو بہت احتیاطی صورتحال بتا دی مفتی صاحب نے, اور احتیاط کرنا بھی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان کے دل میں کوئی بھی ایسی نقصان والی چیز آتی ہے تو اس کا نقصان بہت دیر تک رہتا ہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک چیز آئی نہیں, اس کا اور کوئی چیز آئی اور اس نے اثر کیا, اب وہ دل کی اسکرین پہ بار بار آتی رہے گی. نیت باندھی رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اور واسطے اللہ تعالیٰ کے, اللہ اکبر, نیت یہاں باندھ لی اور صدیقی مارکیٹ میں گھوم رہے. تو دل کی جو اسکرین ہے وہاں پہ معاملات وہاں چل رہے ہیں, تو اس طرح سے بڑا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو احتیاط یہی ہے کہ آدمی وہی سنتیں اپنائے جن سنتوں میں اس کی حفاظت ہو. اب سنتیں اپنانے کے چکر میں پتہ چلا کہ فرائض بھی خسارے میں جا رہے ہیں, اور لوگ یہی کرتے ہیں, رات بھر وہاں لگا دی اور جناب فرض واجب سب غائب ہیں. یہ ہو رہا ہے, کس مقصد سے ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں, لگے ہوئے دیکھا دیکھی. تو ایسی چیزوں سے بچنا ہی زیادہ بہتر ہے. تاہم قاعدہ یہ بھی یاد رہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ نے کوئی بھی عمل صرف اگر ایک بار بھی کیا ہے تو وہ اگر کوئی امتی واقعتا سنتی کی نیت سے انجام دینا چاہ رہا ہے تو وہ سنت ہی ہوگی, اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے. زندگی میں چاہے آپ نے ایک ہی دفعہ وہ عمل کیا ہو, آپ کی عبادات میں سے ہو یا عادات میں سے ہو, تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے, ہوگی سنت ہی. تاہم اکابرین امت اور وقت کے جو اکابر ہوتے ہیں وہ جو بات بتاتے ہیں وہ وہی بات بتاتے ہیں جس میں امت کے لیے خیر ہوتی ہے, بھلائی ہوتی ہے اور فائدہ ہوتا ہے, نقصان سے بچاتے ہیں. تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. قبرستان جائے ضرور لیکن ان تمام باتوں کا خیال رکھے تب, اور اگر نقصان کا اندیشہ ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ آدمی جہاں پر ہے وہیں سے اسال ثواب بھی کرے اور دعا بھی کرے. تاہم پھر بھی ایک تعلق ہوتا ہے, انسان کے اپنے رشتے دار ہوتے ہیں, والد ہیں, والدہ ہیں, بھائی ہیں, دادا ہیں, دادی ہیں, کوئی بھی رشتہ ہے, محبت کی بات ہے تو بے قراری میں انسان جاتا ہے. تو بہرحال اس لحاظ سے کوئی قدغن بھی نہیں ہے, قدغن بھی نہیں کہ یہ قدرتی ایک فطرتی عمل ہے کہ انسان کا دل بھر بھر کے آتا ہے, یاد ستاتی کہ بھی چلو اسال ثواب کر لیں, حاضری لگا دیں کر لیں, وہاں جا کے پڑھ لیں گے ان کو بھی فائدہ ہمیں بھی فائدہ. تو یہ سلسلے ہیں, تو اگر یہی چیز ہے اور خرافات سے انسان بچا ہوا ہے تو پھر گنجائش سے فائدہ اٹھایا جائے, ورنہ پھر احتیاطی بہتر ہے. اس کے علاوہ معمولات جو ہیں خصوصی کوئی معمولات, بعض بزرگوں نے جیسے دعائیں ہیں یا کوئی چیز ہیں وہ اپنے اپنے ان کے معمولات ہوتے ہیں. تاہم فی نفسی ہماری اسلامی تعلیمات میں تلاوت وہی ہے, نوافل وہی ہیں جتنے چاہے پڑھ لیں, تسبیحات وہی ہیں, ذکر اذکار وہی ہیں, دعائیں وہی ہیں, تو وہ انسان جتنا چاہے آسانی سے سہولت سے کر لے. ساتھ ساتھ اعمال کرنے کے علاوہ گناہوں سے بچے آدمی. پتہ چلا کہ ابھی یہاں بیان سنا سب کچھ سنا, گھر گئے موبائل چیک کرنے لگے, تھوڑا سا ادھر ادھر ہوئے تو وہاں پہ کچھ اور ہی نقشہ چل رہا ہے. یہاں تو جناب جو ہے افضال میاں کا بیان چل رہا تھا سن رہے تھے اور جناب دین کی بات ہو رہی تھی, وہاں کچھ اور چل رہا ہے. تو یہ چیزیں بھی بڑی خطرناک ہیں. موبائل دیکھتے کے ساتھ ہی سمجھ لیں کہ یہ ذکر اللہ کا وقت شروع ہو گیا, استغفار کا وقت شروع ہو گیا, صحیح ہے؟ جیسے موبائل ہاتھ میں ہے نا فوراً سن رہے, ہاں بھائی استغفار شروع اور کلمہ طیبہ کا ذکر شروع, اللہ کی یاد شروع, درود شریف شروع, تاکہ اس چیز کا اثر دل دماغ سے کمزور پڑنا شروع ہو جائے. عین اس حالت میں بھی ذکر جاری رکھا کریں, استغفر اللہ جاری رکھا کریں, تاکہ ایسی چیزوں کا نقصان وہ اثر انداز نہ ہو. چونکہ قرب قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں, معاملات پورے ہو رہے ہیں, اب انگلیوں کی حرکتوں پہ پوری دنیا کی تمام خرافات جو کبھی ہمارے بڑے خواب میں بھی نہیں دیکھتے ہوں گے وہ چیز آج وہ دنیا کے سامنے ہے. نہ بچے نہ بڑے, نہ عورت نہ مرد, نہ بوڑھے نہ جوان, سب کے سب خطرے میں. خطرہ 4440 وولٹ کی ہے, تو پولوں کا خطرہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ مر کے ختم ہو جائے, لیکن یہ خطرہ تو آخرت تک کا خطرہ ہے, جہنم میں ڈال دینے والا. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور جو حضرات بٹا اس سے نہیں بچ پاتے, اور ظاہر ہے کہ ایسا مسئلہ ہے کہ انسان کا رکنا مشکل ہے, کوئی جنید بغدادی تو ہے نہیں, کیونکہ جنید بغدادی صاحب میں تعلق ہی نہیں ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ہے, تو یہ تو ہے نہیں. اب ظاہر ملوث ہوں گے تو پھر استغفار فرض سمجھے اپنے لیے, کلمہ طیبہ کا ذکر فرض سمجھے, عین ان چیزوں کے استعمال کے وقت بھی وقفے سے ذکر کرتے رہے, مسلسل نہیں کرتے تو تھوڑا تھوڑا وقفے سے کرتے رہے کہ چلو بھی ذکر کر لو, تاکہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ملے, پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے نقصانات سے بچاتے رہیں. تو گناہوں سے بھی بچانا ہے, نیکیاں تو کرنی ہی ہیں لیکن گناہوں سے بھی بچانا ہے. اس کے علاوہ جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت, طاعات, دعائیں سب ہو رہی ہیں, حقوق العباد, حقوق العباد, بندوں کے حقوق, اس میں اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ کوتاہی برتی جا رہی ہے. شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا, بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی, ماں باپ اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہے, اولاد ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہے, دوست دوست کے ساتھ جو ہے نقصان کے معاملات کر رہے ہیں, خیانت کے معاملات کر رہے ہیں, تو بے تحاشا حقوق پامال ہو رہے ہیں, پڑوسیوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر سخت دشمنیاں اور نفرتیں, عداوتیں اور بغض کے معاملات, اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں سحر, کہیں جادو, کہیں ٹونے, کہیں سفلی, کہیں کچھ کہیں کچھ, کہیں غیبتیں, برائیاں, یہ سب کی سب چیزیں. حقوق العباد کے حوالے سے بالکل احتیاط اور بالکل اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے حقوق العباد کے معاملے میں, کیونکہ قیامت کے دن جب پہنچیں گے اور وہاں اگر حقوق العباد کے معاملات آئے تو وہاں بچنا مشکل ہو جائے گا. بندے پھر کہیں گے نہیں ہے اللہ ہمیں تو چاہیے, ہمیں تو یہاں ضرورت ہے, وہاں چھوڑیں گے نہیں الا ماشاءاللہ. تو یہاں لوگوں نے بعضوں نے پوسٹیں بھی چلائی ہیں, بہت اچھی پوسٹیں چلائی ہیں کہ بھائی رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سو جاؤ. جب ہم سب کو معاف کر کے سوئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دوسروں کے دلوں میں بھی ڈال دیں گے, لوگ ہمیں بھی معاف کر دیں گے. تو اس طرح کی معافی تلافی کے سلسلے ضروری ہیں, لیکن اس سے پہلے ہی انسان اپنے آپ کو لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچائے. اب آدمی راستے چلا جا رہا ہے, گاڑی میں, بائک میں ہے, سائیکل پہ ہے یا پیدل ہے, ذرا سی کسی سے کوئی چوک ہوئی آدمی فوراً بفر جاتا ہے, سمجھتا ہے یہی جو ہے نا چنگیز خان ہے یا پھر یہ نا ٹارزن ہے, وہ فوراً برہم ہو جاتا ہے, دیکھتا نہیں ہے, بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو, جانتا نہیں میں کون ہوں, تو آدمی غصہ آ جاتا ہے فوری طور پہ. اور جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ تو پھر رگڑ کے رکھ دیتے ہیں, کسی بار اختیار ہو, سرکاری اختیار ہو یا کوئی اور اختیار ہو, پھر تو پوچھے ہی نہیں, وہ تو کہتا ہے تیری قیامت تک کی نسلیں دنیا میں آنے کا حق ہی نہیں رکھتی, ختم, چل بھائی فارغ, فنش کر دو. تو یہ سلسلے ہیں, یہ سب چیزیں انسانیت سے ہٹ کریں, اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے معاملات میں عبرت کا نمونہ اور نشان بنا دیتے ہیں اگر انسان نے توبہ نہ کی. تو ان چیزوں سے بھی حقوق العباد کے معاملات سے بہت احتیاط برتی جائے, گناہوں سے, حقوق العباد کے معاملات سے, جس جس سے جو کوتاہی ہو رہی ہو اس کی اصلاح کر لی جائے, تدارک کر لیا جائے اور معافی تلافی کر لی جائے, تو انشاءاللہ جلد معاملات جو ہیں صحیح ہو جائیں گے, کوشش بھی کی جائے. اور ان تمام چیزوں کے لیے سب سے بہترین جو بات ہے وہ ہمیشہ پلے باندھ کے رکھنی چاہیے کہ اچھی اور نیک محافل وہ کثرت سے ہماری زندگی کا حصہ بنی رہے, بہترین جماعتیں اور حلقے ان سے وابستگی مضبوط سے مضبوط تر رکھنا یہ ضروری ہے. جن سے انسان تعلق رکھے گا, جن سے محبت رکھے گا, انہی کے اثرات ہوں گے, دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی نجات کا سامان بنے گا, تو خود بخود اثرات پڑیں گے. اور اپنی فیملیوں کو بھی اچھے ماحول میں لائیں, لے جائیں, بٹھائیں, لگائیں, بچوں کو, بچیوں کو, نئی نسل کو خاص طور پہ, تو ان کو سکھائیں, سمجھائیں, بتائیں, تو انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے. جو لوگ اپنے بچوں کو لگا کے رکھتے ہیں, اچھی محافل میں لگائے رکھتے ہیں, جیسے ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد ہے, تو ان کے بچے بھی کوئی حافظ قرآن بن رہے ہیں, کوئی عالم بن گئے, کوئی بن رہے ہیں اور نیکی کے راستے پر ہیں, نمازی ہیں اور سچے راستے پر ہیں, تو اپنے لیے بھی فائدہ مند, دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند, تو ایسا سلسلہ اچھی صحبتوں سے ہی ملتا اور میسر آتا ہے. اور اگر ہم نے ایسی چھوڑ دیا تو پھر جو ہے معاملات نقصان کے ہو جاتے ہیں. تو حالات کو قابو میں رکھ کر چلنا ضروری ہے اس زمانے میں. اس کے علاوہ روزے کا اور رات کے جاگنے کے حوالے سے یہ روایت ہے, فقوموا لیلہا وصوموا یومہا, حضور نے فرمایا کہ کانت لیلۃ النصف من شعبان, جب شعبان کی نصف رات, مطلب 15 شعبان کی رات ہو تو اس میں رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو. اور فرمایا فإن اللہ تعالی ينزل فیہا لغروب الشمس الى السماء الدنیا فیقول الا من مستغفر فاغفر له, الا مسترزق فارزقه, اور الا مبتلا فاعافیہ, الا کذا حتی یطلع الفجر. فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے تو مغرب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما لیتے ہیں, اور بار بار صدائیں لگتی ہیں, اب لگ رہی ہوں گی صدائیں اوپر نا, الا من مستغفر فاغفر له, الا مسترزق فارزق له, تو اس طرح سے صدائیں لگ رہی ہیں, فارزقہ, تو اس طرح صدائیں مسلسل ہوتی ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے, ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اس کو رزق دے دیا جائے, ہے کوئی کسی اور مصیبت میں مبتلا کہ اس کی مصیبت دور کر دی جائے. تو آج کی رات اپنے سارے کام, سارے معاملات منوانے کی رات ہے, ہر کام منوا لیں, دنیا کا بھی منوا لیں, برزخ اور قبر کا بھی منوا لیں, اور آخرت کا بھی منوا لیں, اپنا بھی منوا لیں, اپنے متعلقین کا بھی منوا لیں. اور مومن کی لغت اور ڈکشنری میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہی سنتے ہیں, قبول ہی قبول کرتے ہیں, مانتے ہی مانتے ہیں, دیتے ہی دیتے ہیں، یہ مومن کے ایمان کا حصہ ہے، وہاں سے نہ نہیں ہے، وہاں سے رد نہیں ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، مسئلیت کے حساب سے ہو سکتا ہے، لیکن وہاں قبولیت ہی قبولیت ہے۔ یہ کیا سب سے کم قبولیت ہے کہ کسی بندے کو دعا مانگنے کی توفیق مل جائے؟ ہو سکتا ہے انہیں لمحات میں وہ کہیں اور کچھ کام میں لگا ہوتا، اللہ نے دعا مانگنے کی توفیق دے دی، نوافل پڑھنے کی توفیق دے دی، یہ کیا کم بات ہے؟ یہ بھی مقبولیت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ کہیں ہو سکتا ہے کہیں اسٹاپ پہ کھڑے ہوتے گرو مندر جانے یا بند روڈ جانے کے لیے، تو ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اپنے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا کروا لیا، بہت بڑی بات ہے۔ ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی معمولی بات ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہی تکبیر تحریمہ کے ساتھ اپنی حلال چیزیں بھی حرام کر لیں، پوری دنیا سے تعلقات منقطع کر لیے، سارے نیٹ ورک ختم، لوگ تو بند کر دیتے تھے نا، بڑا غصہ آتا تھا۔ تو یہ بندہ خود اللہ کے سامنے نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، تمام چیزوں سے منقطع، تعلق منقطع ہو گیا۔ عرب حضرات بڑے کمال کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا خود بھی مجتہد بنے رہتے ہیں، اگر نماز پڑھ رہے نا فون آ گیا، اٹھایا دیکھا، پہلے تو بند بیل کر دیا، جب بار بار آئے نا صلاح نماز ہو رہی، تو اس طریقے سے وہ کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر کبھی نماز میں موبائل بند کرنا بھول جائے آدمی، تو ایک ہاتھ سے قلیل سے قلیل حرکت سے اس کو خاموش کر دے، بند کر دے۔ اور ویسے بھی ٹون ایسی نہیں لگانی چاہیے جس میں جو ہے فوراً انڈین چینل شروع ہو جائے، اور پتہ چلا کہ جناب پوری مسجد میں آواز گونج رہی ہے، وہاں تلاوت ہو رہی ہے اور ادھر انڈین آواز گونج رہی ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس طرح کی احتیاط بھی ضروری ہے، کو مناسب سے سادی سی ٹون لگا لیا کریں، جس سے بس پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی دستک دے رہا ہے، کوئی آواز اٹھا رہا ہے، تو ادھر ادھر کے سلسلے سے بچا ہی جائے۔ اچھا، تو اس میں جو یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ رات بھر ندا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ قضا حتی یطلع الفجر، فجر کے وقت تک، یعنی آج کل کے حساب سے 4:15 بجے تک، 4:18 تک جو فجر کا شروع ہوگا نا، اس سے پہلے پہلے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اللہ قضا کا مطلب یہ کہ ہر ایک کی اپنی حسب حال، جس کی جو بھی حاجت ہے، جس کی جو ضرورت ہے، سب ضرورتیں، کوئی شرط نہیں، ہر آدمی اپنی اپنی حاجت اور اپنے اپنے حساب سے مانگے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو حضور نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو وہ بھی مانگو، یہ بندگی کی انتہا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے پاس تو گاڑیاں بھی خوب ہیں، کاروبار بھی چل رہا ہے، سب چیزیں، تو ہمیں دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اور جب کبھی ایک دم سے کچھ پڑ جاتی پھر انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو وہاں تو اپنی سب چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی، پانی سامنے موجود ہے، جگ میں گلاس میں رکھا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ سے کہیں بسم اللہ پڑھ کے پئیں کہ اللہ میں محتاج ہوں، آپ کے دینے سے ہی مجھے ملتا ہے، آپ کی عطا سے ہی ملتا ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز میں انسان کہتا رہے یا اللہ میں پینے کا بھی محتاج ہوں، کھانے کا بھی محتاج ہوں، مجھے دیتے رہیے۔ تو وقتاً فوقتاً ہی کہتے رہنا چاہیے، یہ ابدیت کی انتہا ہے، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ تو بہرحال اس طرح ساری چیزیں جاری رہتی ہیں، تو پوری رات یہ معاملہ رہتا ہے اور اللہ پاک نوازتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن میں فرمایا کہ اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ اس رات میں حضرت علی بار بار گھر سے باہر تشریف لا کر آسمان کی طرف نگاہ فرما کر فرماتے کہ داؤد علیہ السلام بھی اس شب میں ایسے ہی بار بار باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایسی ساعت ہے کہ جو اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے قبول ہوتی ہے، اور جو مغفرت طلب کرے اس کو بخش دیا جاتا ہے، بشرطے کہ مانگنے والا ظلم سے ٹیکس نہ لیتا ہو، جادوگر نہ ہو، نجوم کی باتیں نہ بتلاتا ہو، یا ظالم اور جلاد اور فال نکالنے والا نہ ہو، جوا کھیلنے والا اور باجا اور موسیقی میوزک میں مصروف رہنے والا نہ ہو۔ اسی طرح اور لوگ جن کی مغفرت شب میں نہیں ہوتی، اس میں امام غزالی نے فرمایا کہ 6 افراد ہیں، ہمیشہ شراب میں، شراب کا عادی، شراب پینے والا، والدین کا نافرمان اور زناکاری میں مبتلا رہنے والا، بلا ضرورت لڑائی جھگڑا کرنے والا، تصویر بنانے والا، بنوانے والا، چغل خوری کرنے والا، جو تصویر کے معاملے میں اللہ حفاظت فرمائے۔ موبائل نے آ کے نا یہ بھی بڑا مسئلہ کر دیا، تصویر کا، ویڈیو، مووی، تصویر، یہ بڑا مسئلہ ہو گیا، اور اللہ حفاظت فرمائے اس رات میں۔ اللہ پاک اس حوالے سے بھی ہماری طرف کی معافی تلافی کر دے، تصویر وصویر کے حوالے سے، خطرناک چیز ہے۔ چغل خوری کرنے والا، اس کے علاوہ اور بھی جن لوگوں کا ذکر ہے ان میں فرماتے ہیں مشرک اور کافر، ناجائز بغض اور کینہ رکھنے والا۔ ناجائز سے مراد یہ ہے کہ اگر دین کی وجہ سے، اللہ رسول کی وجہ سے، وہ تو ٹھیک ہے بغض، لیکن اگر ویسی کسی کی اس میں انسان جو ہے مال کی وجہ سے، اس کے مقام کی وجہ سے حسد اور بغض رکھ رہا ہے تو یہ ناجائز ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ گانے اور موسیقی کا آگے ذکر، اسے ٹخنے سے پاجامہ نیچے رکھنے والا، یہ مردوں کے لیے، عورتیں ڈھکیں گی اور مرد ٹخنا کھلا رکھیں گے، پینٹ ہے، پاجامہ ہے، شلوار ہے، جو بھی چیز ہے، یا توب ہے، کرتا ہے، جبا ہے، سب چیزوں سے ٹخنا کھلا رہے گا، ٹخنے سے اوپر اوپر رہے، آدھی پنڈلی سے لے کے ٹخنے تک یہ حد ہے، ٹخنے ڈھکنے نہیں چاہیے۔ اور جس جو مبتلا ہیں اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نجات دے دے اور استغفار بھی کیا کریں, اور رشتہ داروں سے اور مسلمانوں سے تعلق توڑنے والا. یہ سارے حضرات جو ان کے بارے میں فرمایا کہ اس رات میں بخشش نہیں ہوتی الا یہ کہ توبہ کر لیں. توبہ سے ہر چیز معاف ہو جاتی ہے. بندوں کے حقوق ہیں تو بندوں سے بہانے سے ڈائریکٹ معافی مانگ سکتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے, تو اگر براہ راست نہیں کر سکتے تو باتوں باتوں میں ہی انسان جو ہے ان کا دل خوش کر دے, کوئی تحفہ ہدیہ دے کر دل خوش کر دے, اچھے ان کی تعریف کی کلمات کہہ دے, اچھے القاب سے یاد کرے, کچھ اچھے لقب سے یاد کرے یا اچھی بات کہہ دے, یا جو ان سے بہت زیادہ ملنے جلنے والے نا ان سے کوئی تعریفی کلمات کہہ دے, وہ جا کے وہاں کہیں گے دل صاف ہو جائے گا, تو ان کے دل سے کدورت دور ہو جائے گی. اس طرح سے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں تو لوگوں کا دل اپنی طرف سے صاف رکھنا چاہیے اور معافی تلافی کے معاملات رکھنے چاہیے. اگر کسی کی غیبت یا کوئی اس طرح سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے کہ تو کسی بھی بہانے سے اس کا دل صاف کر کے خوش کر دیا جائے تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. اور ویسے بھی آپ اگر کسی اپنائیت سے ملیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یار یہ برائیاں کرتا ہے میری اور غیبتیں بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میرا مخالف ہے اور پیٹ پیچھے یہ چکر میں لگا رہتا ہے کسی بھی وجہ سے, حسد کی وجہ سے, بغض کی وجہ سے, دشمنی کی وجہ سے, جو بھی بات ہو, تو آپ اس کے لیے تھوڑا سا مکھن وکھن جو ہے بیکریوں سے نہیں ویسے اپنے پاس سے تیار کیا کریں, اپنی فیکٹری میں مکھن مسکا پالش اپنے پاس سے, بیکری بھی نہیں ملتا یہ مکھن تو اپنے پاس سے رکھیں اور اس کو اچھے الفاظ سے یاد کریں. ارے ماشاءاللہ آپ میں اللہ پاک نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں, آپ کی یہ خوبی بڑی زبردست مجھے پسند ہے, اس طرح کی باتیں کر دی تو اگلا خوش ہو گیا یار, کہہ رہی تو بڑی میری عزت کرتا ہے, مجھے بڑا چیمپئن سمجھتا ہے, مجھے کوئی توپ چیز سمجھتا ہے, تو وہ آئندہ جب ملے گا اس سے زیادہ اچھی اس سے محبت سے ملے گا اور اس سے زیادہ رغبت سے ملے گا, وہ بھی تعریف کرے گا, تو اس طرح سے دل سے کدورت دور ہو جائے گی. تو بہرحال ان چیزوں کا بھی اہتمام کر لیا جائے. آخر میں ایک تو پٹاخے وٹاخے اللہ پاک کا کرم ہے ختم ہو ہی گئے, تو آتش بازی سے ہمیشہ بچنا چاہیے, اور آتش بازی یہ آتش پرستوں کا شعار اور شیوا اور ان کے دین کا اور مذہب کا حصہ ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. اور اب تو الحمدللہ کافی حد تک اس سے اطمینان ہے, اور ویسے بھی یہ اسراف بھی ہے اور آتش بازی کے نقصانات بھی بہت ہیں, دنیا بھی اخروی بھی ظاہر ہے کہ اعمال تباہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو اذیت پہنچانے کی تکلیف بھی اس میں جب لوگوں کو پہنچتی ہے تو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے. آدمی نے جو ہے پٹاخہ پھوڑا اور دھماکہ ہوا, دھماکے سے جو ہے کوئی بیچارہ دل کا مریض ہے, کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی گھبراہٹ کا مریض ہے, کوئی ڈپریشن میں, کوئی کسی چیز میں, کوئی کسی کام میں اچانک خوف سے ایک دم چونک گئے, تو یہ تکلیف ہے. مومن کو عزت دینا گناہ کبیرہ. پتہ چلا کہ بیک وقت آپ نے وہ کیا, 100 آدمی ایک دم سے ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے, تو 100 آدمیوں کو تکلیف پہنچانے کا گناہ اپنے ذمہ آ گیا, اور وہ بھی کب, شب برات میں خاص موقع کے حساب سے. تو ان تمام چیزوں کو بھی پیش نظر رکھنا یہ بھی ضروری ہے. کافی ہے میرے خیال سے اتنا نا, باقی سب کچھ ہوتا ہی رہتا اور پتہ ہی ہے. تھوڑی جی کیا کہہ رہے ہیں, ہاں دعا ہوگی اختتام پہ, جی کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا اچھا چلنے دیں, کھانے دیں لوگ, ذرا بےچارے اس سے کیا لے رہے, ذرا میٹھا میٹھا لو. بات دراصل یہ کہ ذرا کھانا پینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دسترخوان تو آپ روز آنا ہی وسیع رکھیں, لیکن کسی خاص نسبت سے کوئی چیز کر دی جائے کہ بھائی یہ بھی چیز یہ چیز, یہ میرے خیال سے زیادہ تر جو ہوا ہے نا سلسلہ, آپس میں جب مذہب اور طبقات تھے ہندوستان میں خاص طور پہ ہمارے علاقوں کے حساب سے, وہاں یہ تھا غیر مسلموں سے بھی واسطے پڑتے تھے, تو اپنے جو بڑے بوڑھے تھے بزرگ حضرات تھے تو اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف چیزیں وہ کر لیا کرتے تھے تاکہ بچے ذرا ان خرافات سے بچ جائیں, شرک و کفر کے معاملات سے بچ جائیں, تو ایسی چیزیں تھیں. اب وہ وہاں تو اس طرح کے معاملات تھے, بعد میں وہ چیزیں چل کے ایسا ہو گیا کہ وہ بعدی چیزوں کی نشانی بن گئی کہ بھائی یہ عبادت سمجھی جانے لگی, اور جو ہے خاص وہ مخصوص ہو گئی کہ بھائی یہ چیز پکی پکے گی. شب برات میں اگر حلوہ نہیں پکا تو بھائی جلوہ ہی نہیں ہوگا, حلوہ نہیں تو جلوہ نہیں, جلوہ نہیں تو بلوہ نہیں. تو یہ چیزیں یہ سب اپنی طرف سے ہیں, تو ویسے کھایا کریں. چنے کی دال کا حلوہ بہت زبردست بناتے ہیں, بنتا ہے, پسند ہے بہت سب کو, اور بیسن کا حلوہ بھی اچھا ہوتا ہے اور سوجی کا حلوہ بھی سب اچھا ہوتا ہے, تو وہ تو ویسے بھی بناتے رہا کریں, بنا کے کھایا بھی کریں کھلایا بھی کریں, لیکن مخصوص کر لینا کہ بھائی اس میں یہ حلوہ اور فنا چیزیں نہیں, کوئی بھی چیز آپ بنا لیجئے اور پڑوسیوں میں بھی کھلائیے, دوسروں کو بھی کھلائیے اور بانٹ, یہ بھی کوئی حرج چھوڑیے. یہ تو حضور نے مستقل وہ تعلیم دی ہے, تو تعم الطعام و تقرا السلام علی من عرفت و من لم تعرف, کہ کھانا خوب کھلایا کرو, خوب کھلایا کرو, اکیلے کے نہیں کھایا کرو, کھلایا بھی کرو, اور وتقرا السلام, سلام خوب عام کرو, علی من عرفت و من لم تعرف, کسی کو جانتے ہو تب, نہیں جانتے ہو تب, سلام جاری رہے. السلام علیکم. السلام علیکم. سلام جاری رہے. تو اس طرح سے یہ تو تعلیم دی گئی ہے. تو کھانا کھلانا بھی یہ خود فی نفسی, چاہے امیر کو کھلائیں چاہے غریب کو کھلائیں پڑوسی کو کھلائیں, خود کھانا کھلانا بھی بہت بڑا کار ثواب ہے. عام و خاص سب کو کھلاتے رہنا یہ حضور کی طرف سے بہت ترغیب دی گئی. اور اس زمانے میں غربت بہت تھی, فقر و فاقے عام تھے, پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے لوگ بےچارے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ بھوک کی کئی دفعہ کے فاقے گزر جاتے تھے, مسجد میں بھی بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے, بل کھا رہے ہوتے تھے. کوئی بےچارا آ کے جو ہے گردن پہ پیر رکھ رہا ہوتا تھا, کوئی چپل سنگا رہا ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ جب ہوش میں آتے تو فرماتے, بعد میں تقریر کرتے بیان کرتے نا, اس میں فرماتے تھے کہ ابو ہریرہ کو جو بھوک کی وجہ سے حالت خراب ہو رہی ہوتی, غشی کے دورے پڑ رہے ہوتے تھے, لوگ سمجھتے تھے کہ مرغی کا دورہ پڑ گیا, تو جوتے سنگا رہے ہوتے تھے اور پیر جو ہے گردن پہ لگا رہے ہوتے تھے. انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ابو ہریرہ تو کئی وقتوں کا فاقس ہے, تو بےچارہ بے ہوش ہو رہا ہے, اس کو حلوے والے لا کے نہیں اور کھانا لا کے کھلا نہیں رہے, جوتے سنگا رہے. تو اس لحاظ سے یہ چیزیں ہیں کہ کھانا تو عام کھلایا جائے, اور جو غریب ہوں اور پیڑ بھوکے ہوں اور ساتھ میں ضرورت مند ہوں ان کو کھلانا اور بھی زیادہ اجر و ثواب کا باعث. اور انسان تو انسان, پرندوں کو بھی کوئی انسان کھلاتا ہے. اب گرمیاں ہیں, آپ نے جگہ جگہ پانی کے انتظامات دیکھے ہیں, کرتے ہیں لوگ, پرندوں کے لیے پانی رکھتے ہیں, دانہ رکھتے ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں, سب کا اجر و ثواب ہے. پرندے جو ہے پانی پئیں گے, سیراب ہو رہے ہیں, آپ کے لیے اجر و ثواب کا معاملہ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی کے معاملات ہیں. ایک مرتبہ ایسی موقع پر حضور نے فضیلت بیان کی پرندوں کی خدمت پر, تو صحابہ کہنے لگے جانوروں پر بھی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ہر جگر اور میدہ رکھنے والی کوئی بھی چیز ہے جو جاندار, ان سب کو کھلانے پلانے پر ثواب ہے. البتہ جو نفلی صدقے ہوتے ہیں, خیرات کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ انسانوں کی دی جائیں, یہ عام چیزیں ہوتی ہیں, اس میں اس طرح کی خدمت انجام دی جائے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو کھانا پینا یہ چیزیں, اس میں خاص جو ہے نسبتوں کے حوالے سے احتیاط برتنا ضروری ہے. اور ویسے ہی آدمی کھائے پیئے کرتا رہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو چیزیں انسان نے اس کو لازمی سمجھ لیا ہے, یا آدمی سمجھتا ہے کہ آج جو ہے مردے چلے آ رہے ہیں, اگر حقیقت میں کوئی مردہ آ گیا ہے نا, کیا وہ ہمارے سگے دادا جان کیوں نہ ہو جن سے پیار کرتے تھے, اگر دیکھ لینا ایک دفعہ بھی تو پھر جو ہے نا پوری بڑھتے دم تک نیند صحیح سے نہیں آئے گی, کہ ابھی پتا رہا دادا جان کے بیٹھ کے نیچے سے نکل کے بھی آ جائے. بیگم کتنی چہیتی کیوں نہ وہ مر گئی, اب وہ خوف اگر ذرا سا تصور آ گیا نا کہ ابھی جو نا کہیں واش روم سے بیگم نکل کے نہ آ جائیں ان کی شکل میں, تو وہیں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, ہے نا, فطرتی چیز ہے. تو ایسی صورت حال میں آدمی کہتا ہے بھائی روحیں آ رہی ہیں, فلاں آ رہی ہیں, تو یہ چیزیں نہیں, بہرحال اسال ثواب اور یہ دعائیں وغیرہ کی جا سکتی ہے, لیکن باقی تمام چیزوں میں جس میں کوئی ایسی نوعیت پائی جا رہی ہو جہاں بدعت کی کیفیت ہو یا اس طرح کی کیفیت, تو اس میں احتیاطی ضروری ہے. اور کسی کو سمجھانا بھی ہو تو پیار محبت سے سمجھا دیا جائے, چونکہ امت ایک ہی ہے اور پوری امت حضور ہی کی ہے, ہماری نہیں ہے, حضور کی امت ہے. ہم تو آپس میں بھائی بھائی ہیں, آپس میں حضور کی امتی ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ابن آدم ہیں. کاش یہ سبق ہم خود بھی سمجھ جائیں اور ان غیر مسلم کو سمجھا سکیں. ہم تو آپس میں لڑ کے مر مر کے ختم ہو جا رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا. لوگ جو ہیں اب اسکرین کی دنیا آ گئی نا, وہ رات دن بیٹھ کے ان کا یہی کام ہے, کتابیں کھول کھول کے بڑی بے ادبی سے نام لیتے ہیں. او یار خدا کے بندے یہ ٹھیکہ لیا ہے, کچھ محبت کی بات کر لو, کچھ پیار کی بات کر لو. کتابیں کھول کھول کے دوسروں کے پر رت پر رت چل رہا ہے. وہ اسی کو دین سمجھ رہے ہیں, اسی کو حق سمجھ رہے ہیں. دین تو خوشبو کا نام ہے, دین تو محبت اور پیار کا نام ہے, دین سراپا اللہ تعالیٰ کے پیغام کا نام ہے, کہ بندوں کو قربت کا پیغام دے دو, کہ بندے جو سبق بھول گئے وہ سبق یاد ہو جائے. تو خوشبو بن کے, پیار بن کے, روشنی بن کے, محبت بن کے, یہ کام جب کرے گا انسان تو فائدہ ہوگا, ورنہ تو نفرتیں پھیلانے والے خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور امت کو بھی لڑا لڑا کے تباہی پر پہنچایا ہوا ہے. آج دیکھیے امت لڑ مر کے کٹ رہی ہے اور ہم لڑ رہے ہیں, اور یہود و نصارہ عیش و عشرت کر رہے ہیں. دنیا کے تمام ادارے ان کے پاس, دنیا کی تمام جو ظاہری مادی طاقت ہے ان کے پاس, اور تمام کے تمام جو ہے پاور ان کے پاس, ہر چیز میں جو فیصلہ وہ کر دیں ہمارے پاس اس کے مقابلے توڑ ہی نہیں ہے. اسی لیے نہیں ہے کہ ہم بیٹھ بیٹھ کے انہیں چیزوں میں لگے ہوئے, ہاتھ یہاں باندھو, ہاتھ یوں کرو. ابھی بھائی نماز پڑھنے دے یار, ہاتھوں میں لگا ہوا تو ابھی تک فتیجے کرا دے, نماز تو سیدھے پڑھنے دے. ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو بھی نیچے کرو میں لگا ہوا ہے. آمین زور سے بولو, آمین آہستہ بولو, آمین مت بولو, پیچھے قرات کرو, پیچھے قرات نہیں کرو. او بھائی پہلے نماز تو پڑھ لے, وہ نماز ہی نہیں پڑھنے دے. چھوڑو یار ساری لڑائیاں جھگڑے, سب کے سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس طرح اس کلمے میں کوئی ملاوٹ نہیں تو امت میں بھی کوئی ملاوٹ نہیں. اگر کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی سنی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی کچھ ہے, وہ خود اپنا ذمہ دار ہے. آپس میں لاشیں گرانے کا قرآن کی کسی آیت میں نہیں آیا کہ تم لاشیں گرا دو. ہاں جو لوگ ذمہ دار ہیں, سلسلے ہیں, باقاعدہ اس کے احکامات ہیں, اور احکامات بھی سخت ہیں, جہاد کے یا قتل و قتال کے سخت احکامات ہیں وہ تمام چیزیں پوری ہو رہی ہوں اور امت کے اکابر فیصلہ اور فتویٰ دے دیں پھر اس کے بعد ہے. یہاں تو فٹافٹ آدمی جو ہے نا فارغ وہ اپنے طرف سے فتویٰ دے کے فارغ کر دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اللہ پاک کرم فرما دے اور مہربانی کر دے اور ہمیں تیاری صحیح سے کرنے کی توفیق دے دے. مر ربک ما دینک من نبیک, بس چوتھی کوئی چیز نہیں ہے. تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کون ہے, بس اس کے علاوہ چوتھی کوئی چیز نہیں ہے. تم تاجر ہو, تم جو ہے فلاں قوم سے ہو, مل قوم یا کیا, کچھ نہیں, بس یہی ہے. اسی پر رہیں اور یہی بات کیا کریں. اگلا کوئی کرے بھی تو اس کو پیار سے سمجھا دیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھی توفیق دے, مجھے بھی دے, لڑے نہیں, ہم لوگ ایک ہی امت کے لوگ ہیں, افراد ہیں, ہم ایک ہو جائیں تو سب ایک ہو جائیں گے. عقیدوں کے اختلافات ہیں, علماء کرام پیش کر رہے ہیں. اب مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ایک پیشکش ہے, کتنی پیاری ہے, پوری دنیا میں انٹرنیشنل شخصیت ہے, پورے دین پہنچا رہے ہیں طریقے سے, دنیا ان کی سب عزت کر رہی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کو لے لیں, پوری دنیا بیانوں پر ٹوٹی پڑتی ہے, کسی اداکار کسی فنکار کسی گلوکار کے اس پہ اتنا مجمع نہیں ہوتا جتنا مولانا طارق جمیل صاحب کے. پوری نیٹ کی کوئی ہوگی مولانا طارق جمیل صاحب ڈھیر پہلے پیش ہوں گے. نیٹ چلے گا پہلے مولانا طارق جمیل صاحب آئیں. کیوں؟ محبت بانٹی ہے, علم بانٹا ہے, پیغام بانٹا ہے. اللہ کے پیغام رسا بن کے, انبیاء کرام کے, صحابہ کرام کے صحیح جانشی بن کے پیغام پہنچا رہے ہیں. کوئی اگر برا بھلا کہتا ہے اس کو فون کرتے ہیں, پیار کی بات کرتے ہیں, آئی لو یو وہاں کہتے ہیں, آئی مس یو, آئی لائک یو, آئی لو یو, اس کو پیار کی بات کرتے ہیں تو وہ صحیح ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ کرو, یہ بڑے اکابر یہ ہیں ہمارے جو نا سرخیل, جو ہمارے لیے معیار ہیں. یہ بن جاؤ کہ سب کو محبت دو, پیار دو, تو دنیا پھر پیچھے پیچھے ہوگی اور دنیا جو ہے صحیح سبق پڑھ لے گی. بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے دعا فرما لیں. بہت سارے حضرات نے جو ہے دعاؤں کے لیے کہا ہے. عبد القیوم صاحب بجی کے پرانے متعلقین میں سے ہیں, 100 سال سے ماشاء اللہ اوپر عمر ہے اور اب بھی چوکس ہیں. جمعہ بھی جو ہے نا پہلی صف میں ان کا ہوتا ہے, پہلے یہاں پڑھتے تھے, اب حبیبیہ میں پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ماشاء اللہ رہتے ہیں حاضر بھاش مسجد میں, اپنے جو ہے فلیٹ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. تو ان کی اہلیہ بہت بیمار ہیں, خصوصیت سے دعا کے لیے کہ اللہ پاک ان کو شفا کلی دے, عافیت کا معاملہ فرمائے. وہ بھی ظاہر بہت بوڑھی ہو گئیں تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے عافیت کے ساتھ. اسی طرح سے آمنہ سہیل صاحبہ وہ بہت بیمار ہیں, ان کی ایک عزیزہ ہیں, وہ کینسر کا شکار ہو گئی, 35 سالہ امریکہ میں ہیں, تو ان کے لیے بھی خصوصیت دعا فرمائیں. اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک سب کچھ شفا کلی عطا فرمائے. ہمارے جو ہے بابر عباسی صاحب ہیں وہ اور ان کے فیملی کے افراد, اللہ تعالیٰ سب کو ان کے جو مسائل ہیں وہ حل بھی فرمائیں اور کرم کے معاملات فرمائیں. عبد الباسط صاحب اور ان کے والد بابر بھائی کے بھائی ہیں, یہ عبد الباسط صاحب پچھلے سال رمضان میں انتقال فرما گئے, تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ. ان کی بھی اور بھی جتنے جس کے عزیز و اقارب انتقال کر کے سب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں. آفتاب صاحب یہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائیں. گزشتہ روز عبد عزیز الحق صاحب جو یہاں کے مستقل اول وقت سے نمازی تھے پہلی صف کے, وہ بھی انتقال فرما گئے, ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. درود شریف پڑھ لیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي الرسول وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام. اللهم انت السلام ومنك السلام, تبارك يا ذي الكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا اله العالمين يا رب كريم, آپ نے یہ مبارک لمحات, مبارک شبیں, مبارک ایام عطا فرمائے. یا رب کریم اپنی مہربانیوں سے پوری طرح مال مال فرما دیجئے. یا اللہ خوب طاعات کی توفیق عطا فرمائیے, گناہوں اور برائیوں سے بچائیے. خاص طور پر یا اللہ نظریاتی اختلافات, سیاسی اختلافات اور فرقہ وارانہ اختلافات اور یا اللہ اس طرح کے جتنے بھی اختلافات ہیں, ان تمام اختلافات کو امت سے دور فرما دیجئے, ان کو صرف کتابوں میں کر دیجئے, اور ہمارے آپس میں یا اللہ خوب محبت اور پیار پیدا فرما دیجئے, اور یا اللہ الفتیں پیدا فرما دیجئے. یا رب کریم نفرتیں ختم فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں مومن مسلمان بنا دیجئے. آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے. آخرت میں یا اللہ ہر ایک انتقال کر کے اکیلا اکیلا اپنے اعمال کا وزن لے کر جائے گا. یا اللہ اسی فکر میں سب کو یا اللہ لگا دیجئے. یا رب کریم جتنے بھی بیمار ہیں سارے عالم میں تمام اہل ایمان سب کو یا اللہ ہر بیماری سے نجات عطا فرمائیے. مسلمانوں سے امراض اور بیماریاں دور فرما دیجئے. پروردگار عالم اپنی عنایتوں سے مہربانیوں سے یا اللہ ہمارے اس شہر میں ہمارے اس ملک میں مکمل امن و امان قائم فرمائیے. یا اللہ آپ کے بندے اور بندیاں خوب دعائیں مانگتے تھے, آل اللہ خوب دعائیں مانگتے تھے, بہت یا اللہ کرم ہوا کہ ملک میں اور شہر میں بہت امن و امان آیا. مزید اس کو یا اللہ دوام بخشیے اور ترقی دیجئے، ہر سطح پہ امن و امان قائم فرما دیجئے، لوٹ مار ختم فرما دیجئے، تمام اداروں سے، محکموں سے اور گلی کوچوں سے ہر قسم کی لوٹ مار، بد دیانتی اور خیانت ختم فرما دیجئے، آپس کی یا اللہ حقوق تلفی بھی ختم فرما دیجئے، حق تلفی ختم فرما دیجئے، سب کو یا اللہ ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو ہمارے بڑے تھے اور اب بھی ایسے حضرات پائے جاتے ہیں کہ وہ تو کسی کی امانت میں اگر سرکاری معاملہ ہے تو قلم تک استعمال نہیں کرتے تھے، ذاتی استعمال کے حوالے سے اتنی احتیاط ہوتی تھی، پروردگار عالم امت کو ایسی ہی احتیاط عطا فرما دیجیے۔ ایک دوسرے کے مال کی یا اللہ سب کو دیانت اور امانت کے ساتھ تحفظ کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا الہ العالمین، یا رب کریم، جتنے بھی ہمارے مومن مسلمان بھائی بن بڑے چھوٹے، اور یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب جو بھی دنیا سے چلے گئے، اور یا اللہ جو موجود اور آئیں گے، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے، خصوصاً جو جا چکے، یا اللہ آپ ان سے راضی ہو جائیے، ان سب کی قبر نور سے پر فرما دیجیے، کرم کے معاملات فرما دیجیے، مہربانیوں کے معاملات فرما دیجیے۔ یا اللہ، یا رب کریم، یا ارحم الراحمین، آج وہ قبروں میں ہیں، ان کے اعمال کے سلسلے بند ہو گئے، پروردگار عالم ان پر رحم فرمائیے، خاص طور پر جن پر عذاب ہو رہے ہوں، یا اللہ ان کے عذاب ختم فرما دیجیے، ختم فرما دیجیے، ختم فرما دیجیے۔ اور یا اللہ، ایک دن ہمیں بھی آنا ہے، اور یا اللہ برزخ کی زندگی گزرے گی، پروردگار عالم ہمیں بھی یا اللہ تیاری کی بھی توفیق دیجیے، اور جب بلائیں تو پاک و صاف کر کے بلائیے، عزت کے ساتھ بلائیے، شہادت کے اعلیٰ ترین درجات کے ساتھ بلائیے، اور یا اللہ قبر بھی اور برزخ کے معاملات بھی عزت کے فرما دیجیے، جیسا آپ یا اللہ اپنے محبوب بندوں کے معاملات کو پسند فرماتے ہیں اور آپ کو پیارا لگتا ہے، ویسے ہی معاملہ ہماری زندگی کا، موت کا، قبر اور برزخ کا فرمائیے، اور محشر میں اٹھنے کا اور آنے کا فرمائیے۔ یا الہ العالمین، ہر قسم کی محرومی سے بچائیے۔ یا الہ العالمین، جن گھروں میں رشتوں کے سلسلے میں پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب کو بہترین رشتے عطا فرمائیے، لڑکوں لڑکیوں کو، مردوں عورتوں کو، سب کو یا اللہ بہترین سے بہترین رشتے عطا فرمائیے۔ یا الہ العالمین، خصوصاً بچیوں کے رشتوں کے سلسلوں میں والدین اور گھر والے بہت پریشان رہتے ہیں، بہت مسائل ہیں، یا اللہ یہ سلسلہ آسان فرما دیجیے، ہر ایک کو اپنے اپنے گھر کا کر دیجیے، اور یا اللہ جلد سے جلد سب بیٹیوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو، سب کو یا اللہ اپنے اپنے گھر کا کر دیجیے، سب کے ہاتھ پیلے کر دیجیے۔ اور یا الہ العالمین، جو لوگ بے اولاد ہیں، یا اللہ اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، پروردگار عالم ان کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائے، ان کی گودیں بھی بھر دیجیے۔ اور یا رب کریم، جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، ناچاکیاں ہیں، تلخیاں ہیں، نفرتیں ہیں، اور یا اللہ ایک دوسرے کے حقوق پامال کرتے ہیں، یا اللہ انہیں بھی یا اللہ آپس کی محبتیں دیجئے، گھر جنت نظیر بنا دیجئے، جنت کا نمونہ بنا دیجئے، اور یا اللہ ہر طرح سے ان کو عافیت و سلامتی عطا فرمائیے، ہر گھر کو مسلمان کے یا اللہ جنت نظیر بنا دیجئے۔ یا الہ العالمین، جہاں بے دینی ہے اور جس فرد میں بے دینی ہے، اجتماعیت کے ساتھ، انفرادی کے ساتھ، جہاں جہاں بھی یہ معاملات ہیں، بے دینی کے حرام معاملات، ناجائز معاملات، ظلم زیادتی کے معاملات، ان سب کو بھی یا اللہ ہدایت دیجئے، اور یا اللہ اچھی محافل اور اچھی مجالس اور اچھی باتیں سیکھنے اور سکھانے کی اور ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سب کو یا اللہ ایک ہی کشتی کا سوار کر دیجئے، سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے، پوری امت کو امت بنا دیجئے اور نیک امت بنا دیجئے، ایک امت ہے، ایک ہی بنا دیجئے، دلوں کے فرق ختم فرما دیجئے، دلوں کے فرق مٹا دیجئے، اور جو یا اللہ سازشیں ہیں نیست و نابود فرما دیجئے، نفرتیں مٹا دیجئے، تعصب مٹا دیجئے، یا اللہ آپس کی یا اللہ دست و گریبانی مٹا دیجئے، قتل و قتال مٹا دیجئے، خصوصاً یا اللہ شام میں اس وقت ظلم کی انتہا ہے، پروردگار عالم شام میں، اور یا اللہ جہاں اس کے آس پاس کے علاقوں میں ظلم چل رہا ہے، یا اللہ وہاں پر مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اور یا اللہ جنگ ختم فرمائیے، امن و امان قائم فرمائیے، اور فلسطین میں، یمن میں، بحرین میں، اور یا اللہ الجزائر میں، اور اسی طریقے سے یا اللہ عراق میں، اور یا الہ العالمین افغانستان میں، کشمیر میں، ہندوستان میں، ہر جگہ مسلمانوں کی دستگیری فرمائیے، مدد فرمائیے، مکمل امن و امان قائم فرمائیے۔ یا اللہ حرمین شریفین کے عز و شرف کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیے، اور بھی خوب بڑھا دیجئے، اور یا اللہ ہمیشہ حفاظت فرمائیے۔ یا الہ العالمین، بیت المقدس کو آزاد کرا دیجئے۔ یا اللہ مسلمانوں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے سچے پکے جانشین، خلفائے راشدین جیسے یا اللہ کوئی جانشین عطا فرما کر امت کو صحیح خلافت، اور یا اللہ صحیح سیادت اور قیادت عطا فرما دیجئے۔ اور یا اللہ امت کو پوری دنیا میں ذلت و رسوائی سے نکال کر عزت عطا فرما دیجئے، کھوئی بھی ساتھ بحال فرما دیجئے، کھوئی بھی عزت بحال فرما دیجئے، اور آپس میں ہاتھوں میں ہاتھ دے کر سب کو متفق اور متحد کر دیجئے. یا الہ العالمین، یا رب کریم، ہماری قوم بھی موقع بموقع اور امت مسلمہ موقع بموقع آپ کے حبیب کے معاملات پر، ناموس رسالت پر، اور کبھی جو ہے یا اللہ انہی چیزوں پر ایک ہو کر دکھاتی ہے. امت کے دل ایک دوسرے سے واقعتاً جڑے ہوئے بھی ہیں، لیکن یا اللہ یہ جو آگ لگانے والے اور یا اللہ بی جمالوں والے کام کرنے والے ہیں، ان بی جمالوں قسم کے لوگوں سے یا اللہ امت کو نجات عطا فرمائیے، لگائی بجھائی کرنے والوں سے نجات عطا فرمائیے. ابھی بھی کچھ عرصے پہلے یا اللہ آپ کے ایک بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر جان لٹائی تو پوری قوم ایک ہو گئی. پروردگار عالم سب کے دل حقیقت میں ہی جوڑ دیجئے اور آپس کی نفرتیں ختم فرما دیجئے. یا الہ العالمین، تمام بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے، اور یا اللہ اور بھی جس طرح کے مسائل ہیں، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، ہر ایک کی حسب حال حسب مقدر، یا اللہ دعائیں قبول فرما لیجئے. اور یا الہ العالمین، جب تک زندہ رکھیں اسلام پر قائم دائم رکھیے، جب خاتمے کا وقت ہو ایمان پر خاتمہ فرمائیے. اور یا الہ العالمین، ہم سب کو اس کا مصداق بنائیے، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ یہ کلمہ ہم سب کا قبول فرما لیجیے، اور اس کا اجر و ثواب یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ، اولین و آخرین سب کے حق میں اللہ اس سال ثواب کرتے ہیں، سب کے حق میں حدیہ قبول فرمائیے. اور یا الہ العالمین، شعبان کی برکتیں بھی عطا فرمائیے، گزشتہ مہینہ رجب گیا اس کی بھی برکتیں عطا فرمائیے، اور رمضان مبارک تک خیر و عافیت و سلامتی اور صحت کے ساتھ پہنچائیے، اور رمضان مبارک کے یا اللہ روزے تراویح اور بقی عبادات آسان بھی فرمائیے، اور خوب لوٹنے سمیٹنے والوں میں لگائیے، اور یا اللہ کرم کے معاملات فرمائیے. یا اللہ زندگی میں بار بار یہ مواقع عطا فرمائیے، زندگی میں برکتیں عطا فرمائیے، بے برکتیوں سے، نحوستوں سے، اور یا اللہ لعنتوں سے، اور ایسے کاموں سے اور ایسے افعال سے یا اللہ جو لعنتوں نحوستوں کا باعث بنتے ہیں، ہم سب کو بچائیے، پوری امت کو بچائیے، اور وہ کام سارے یا اللہ دور کر دیجیے. یا الہ العالمین، یا رب کریم، جو دعائیں مانگ سکے وہ بھی، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھی ساری دعائیں، یا اللہ قبول فرما لیجیے. بہت سارے احباب نے نام جو اپنے دیے تھے بیماریوں کے حساب سے، اپنی ضروریات کے حساب سے، پریشانیوں کے حساب سے، ان کے لیے بھی اور جنہوں نے نہیں بھی دیے، اور امت میں پوری جو جس کے معاملات ہیں دین دنیا کے سب طرح کے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. یا اللہ آپ سب کو حسب حال ان کے، یا اللہ ساری دعائیں قبول فرمائیے، دنیا اور آخر کے سارے کام سیدھے کر دیجیے. یا الہ العالمین، ہمارے آفتاب بھائی اور ان کے والدہ ماجدہ، اور یا الہ العالمین ابا جی، امی جی، اور یا الہ العالمین ہم سب کے جس چیز کے بھی بڑے چلے گئے، عزیز و قریب چلے گئے، دوست احباب چلے گئے، سب کے یا اللہ مغفرت کے معاملات فرمائیے، سب کو بلند سے بلند درجات عطا فرمائیے، سب سے راضی ہو جائیے، ان سب کو اپنے سے راضی فرمائیے، اور یا اللہ ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك وخليلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك وحبيبك وخليلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ہماری جو ہے انجمن کے جو افراد ہیں جو خدمات انجام دیتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری خدمات قبول فرمائے. اس سے پہلے جو بڑے حضرات چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بلند درجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائے، اور ان کے اس باغ و بہار سلسلوں کو قیامت تک قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے صدقہ جاریہ اور بہترین صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ بنا دے. اور جو حضرات بیمار ہیں انجمن سے متعلق اور برادری سے متعلق، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا و تندرستی عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.